بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خداوند عالم نے ہم انسانوں کو یہ خصوصیت عنایت فرمائی ہے کہ ہم چاہیں تو فرشتوں سے بھی افضل بن سکتے ہیں، اور چاہیں تو جانور جیسے بلکہ جانور سے بھی بہتر بن سکتے ہیں. یہ صلاحیت اللہ نے صرف انسانوں ہی کو عطا کی ہے کہ وہ جس درجے میں چاہیں اس درجے تک پہنچ سکتے ہیں، درجے میں قرار پا سکتے ہیں. صلاحیت کافی نہیں ہوتی ہے کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے، بلکہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ چاہت بھی ضروری ہے، اور چاہت کے ساتھ ہی کوشش بھی ضروری ہے، اور کوشش کے لیے صحیح جہد اور صحیح سمت میں کوشش کرنا ضروری ہے. صحیح جہد اور صحیح سمت کی تشخیص انسان کے بس میں ہے بھی اور نہیں بھی ہے. جب تک کوئی بتانے والا نہ ہو، کوئی سمجھانے والا نہ ہو، اور انسان کے اندر کچھ سمجھنے کی خواہش نہ ہو، تو کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، وہ ہے خواہش، اور کچھ چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں. کوئی ہو جو بتائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، صحیح جہت کون سی ہے. پروردگار نے صرف ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے، بلکہ اس صلاحیت کو بارآور کرنے کے لیے، اس صلاحیت کو پروان چڑھانے کا بھی خدا نے انتظام کیا. صحیح جہت اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے دو نعمتیں ہمیں دی، ایک قرآن اور دوسرے اہل علم. ایک صامت ہے، خاموش ہے، تو دوسرا ناطق ہے، بولتا ہوا حدیث. دونوں نے اپنے فریض ہدایت کو انجام دیا، قرآن نے اپنی جگہ پر، اہل بیت نے اپنی جگہ. اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اہل بیت میں کوئی کوشش ایسی نہ تھی جسے انجام نہ دیا، اور اس راہ میں جتنی تکلیفیں، جتنی مصیبتیں بھی انہیں برداشت کرنا پڑی، انہوں نے اس سے گریز نہیں کیا، قدم پیچھے نہیں ہٹایا، ہر مشکل کو برداشت کر لیا، مگر اس فریضے کو نہیں چھوڑا. اہل بیت کا اصل مقام بھی یہی ہے، اصل مقام اہل بیت کا اور اصل فضیلت اہل بیت کی یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ہادی بنا کے بھیجا ہے، انہیں راستہ دکھانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہدایت کی فضیلت، ہدایت کی اہمیت اگر سمجھنا ہے تو آپ کو میں اس حدیث کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا جو پیغمبر نے خیبر میں فرمائی۔ آج اگر ہم شیعوں سے پوچھا جائے کہ خیبر کے میدان میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی سب سے بڑی فضیلت کیا تھی، تو کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت یہ تھی علی نے علم کو پتھر میں گاڑا، کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ مرحب جیسے پہلوان کو پچھاڑا، کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ خیبر جیسے دروازے کو اکھاڑا، یہی نہ کہا جائے گا انیس نے یہ تین باتیں تو پیش کی تھی نا، تین ہی باتیں، پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، مرحب سے پہلوان کو پچھاڑا کس نے، بولو اصحاب پیغمبر کو سبھی تھے موجود، بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے۔ بچپن میں جو بچوں کو یاد کرائی جاتی تھی ربائی، سب سے پہلی ربائی یہی یاد کرائی جاتی تھی، تو تین ہی فضیلتیں خیبر میں انیس کو جو ہے نظر آئی ہیں، ایک فضیلت پتھر پہ علم کو گاڑ دینا، دوسرے مذہب سے پہلوان کو پچھاڑ دینا، تیسرے باب خیبر کو اکھاڑ دینا۔ تاکہ ہم سے کسی سے پوچھا جائے، اب اگر یہ پوچھا جائے سب سے بڑی فضیلت ان میں کون ہے، ممکن آپس میں اختلاف ہو، کوئی کسی کو کہے، کوئی کسی کو کہے، کوئی کسی کو کہے، لیکن پیغمبر اسلام نے جب علی کی فضیلت بیان کی تو ان تینوں میں سے کچھ نہیں بیان کیا، نہ باب خیبر کا اکھاڑنا، نہ مرحب کو جو ہے پچھاڑنا، نہ پتھر پہ علم دین کا گاڑنا، تین میں سے کوئی فضیلت نہیں بیان کی۔ ایک ایسی فضیلت بیان کی ہے جو شاید ہماری نگاہوں میں فضیلت نہ ہو، لیکن پیغمبر کی نگاہ میں سب سے بڑی فضیلت علی کی وہی تھی، اور وہی اسلامی جہاد کا فلسفہ بھی ہے۔ اسلام میں جہاد کس لیے فرض کیا گیا ہے، اسلام میں جہاد کا مقصد کیا ہے، آیا اسلام میں جہاد کا مقصد کسی کے علاقے پر قبضہ کر لینا ہے، حکومت میں توسیع ہے، وسعت دینا اپنے دائرے اقتدار کو، دوسروں کے قدرتی ذخائر کو ہتھیا لینا ہے۔ جس وقت پیغمبر اسلام نے مولا کو علم دے دیا، علم دینے کے بعد جب علم دے دیا اور مولا میدان میں جانا چاہتے ہیں، اس وقت پیغمبر نے مولا کو خطاب کر کے جملہ کہا ہے، یا علی لئن یهدی اللہ بکا رجلا خیر لکا من الدنیا وما فیہا، علی اگر اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کی ہدایت کر دے تو یہ دنیا کی تمام فضیلتوں اور تمام نعمتوں سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو سب سے بڑی فضیلت جو مولا کائنات کی پیغمبر اسلام کی نگاہوں میں ہے وہ ایک انسان کی اگر تمہارے ذریعے سے ہدایت ہو جائے، اور یہی اسلامی جہاد کا فلسفہ بھی ہے۔ اسلام میں جہاد نہ رقبے میں، نہ اپنے جو ہے رقبے میں اضافہ کرنا ہے، نہ حکومت کی توسیع ہے، نہ کسی کے قدرتی جو ہے ذخائر پہ قبضہ کرنا ہے، نہ کسی کا خون بہانا ہے، بلکہ مقصد جہاد اسلامی بھٹکے ہوئے کو راستے پہ لگا دینا۔ اگر راہ ہدایت میں باب خیبر یہ جو ہے رکاوٹ نہ بنا ہوتا تو کبھی علی کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچا۔ اگر علی نے خیبر پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اگر مرحب کو جو ہے پچھاڑا ہے، واحد مقصد یہ تھا کہ ہدایت کے راستے میں جو رکاوٹیں پائی جا رہی ہیں ان رکاوٹوں کو برطرف کر دیا جائے، انہیں دور کر دیا جائے۔ تو منصب ہدایت سب سے بڑا منصب ہے، اللہ نے اہل بیت کو یہ منصب دے کر کے بھیجا، تو سب سے بڑی فضیلت۔ ساری فضیلتیں اس فضیلت کی نگاہ میں پست ہیں، یہ منصب ہدایت، اور منصب ہدایت اسی وقت کامیاب ہوتا ہے کوئی ہدایت دینے والا بھی ہو۔ अगर आप सिर्फ हादी की तारीफ करते रहे, आप क्लास में जाए अपने टीचर की फकत तारीफ ही करते रहे, क्या कहना टीचर आप बहुत अच्छे हैं, आपकी आवाज का क्या कहना और आपकी शक्ल का क्या कहना और आपके पढ़ाने के स्टाइल का क्या कहना, बेचारे को पढ़ाने ही नहीं दे रहे। जैसे ही टीचर आया उसकी तारीफें करना शुरू कर दिया, उसकी बात सुनने को एक दिन दो दिन तीन दिन तो शायद बर्दाश्त करेगा, चौथे दिन जो है वो बिगड़ जाएगा, खफा हो जाएगा। अरे जिस मकसद के तहत मैं आया हूं मुझे वो काम तो पूरा करने दो। तो अल्लाह ने अहले बैत को सबसे बड़ा मनसब जो अता किया है वो मनसब हिदायत है। मनसब हिदायत हर कसो नाकस को नहीं दिया जाता, अल्लाह ने यह मनसब अहले बैत को दिया है। अहले बैत का मनसब उसी वक्त पाए तकमील को पहुंच सकता है जब सुनने वाले मौजूद हों, समझने वाले मौजूद हों। अगर सुनने वाले और समझने वाले से बदहोसना सिर्फ कसीदा खानी सिर्फ वाह वाह तारीफों पर ही इत्तेफाक कर दें तो जाहिर से बात है उनका वो मनसब अधूरा रह जाएगा, उनका वो मनसब पूरा न हो पाएगा। तो बहरहाल अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए हमें बेहतरीन मखलूक बनाने के लिए कुरान और अहले बैत को भेजा। अहले बैत ने अपने फरीजों को इस तरह से अंजाम दिया कि जो चीजें उस मकसद से हमें करीब कर सकती थी उनसे भी आगाह किया और उन खतरात से भी आशना किया कि जो खतरात हमें मकसद से दूर कर सकते। अगर खतरात से आशना न किया जाए जाहिर सी बात है कि हम उस मकसद तक पहुंच नहीं सकते। उस खतरे से भी आगाह किया और उस खतरे का मुकाबला कैसे किया जा सकता है वो भी बताया और ये भी बताया कि वो खतरा कब तक बाकी रहेगा, कब जाकर के वो खतरा खत्म हो सकता है। चुनांचे इमाम जाफर सादिक सहाबी अब्दुल्ला इब्ने जुंदब को खिताब करके कहते हैं कि लकद नसबा इब्लीस व हबाइलहु फी दारिल गुरूर फमा यक्सुदु फीहा इल्ला औलियाना। ये अब्दुल्लाह इब्ने जुंदब जान लो कि बेशक इब्लीस ने इस पुरफरेब दुनिया में चारों तरफ अपने जाल फैला रखे हैं और उसका निशाना उसका टारगेट हमारे ही चाहने वाले हैं, इसके अलावा और कोई हसर कर दिया है। फमा यक्सुदुफिया इल्ला औलिया, नफी के बाद एक इल्ला आ जाए तो हसर ही तो है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। इसी तरह से शैतान नहीं बहकाता है किसी को सिवाय हमारे चाहने वाले, हसर है। अगर शैतान किसी को बहकाता है तो हमारे चाहने वाले हैं, तेरा चाहने वाले मुतमइन ना हो जाए। देखिए मुश्किल जहां आ जाती है जब इंसान मंजिलों को किसी हद तक तय कर लेता है उसके ऊपर ये जो है सुस्ती छा जाती है, सुस्ती आ जाती है। सुस्ती और काहिली दो चीजें इंसान के तबीयत में तो मौजूद है ना। जब इंसान एक मंजिल तक पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद अब उसको जो आराम करने का शौक पैदा हो जाता है, खतरा वहीं पर है। देखिए जितना ज्यादा इंसान ये जो है बुलंदी की तरफ जाता है पहुंचता जाता है, खतरा उतना ही जो है बढ़ता जाता है। जो लोग पहाड़ की चोटी सर करना चाहते हैं, पहाड़ की चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, जितना ज्यादा वो ऊपर चलते जाते हैं पहुंचते जाते हैं उतने ही ज्यादा मुहताज होते जाते हैं। क्योंकि अगर जिस वक्त वो अभी नीचे हैं अगर वहां से गिरेंगे तो चोट तो आएगी मगर कम चोट आएगी, जब ऊंचाई से गिरेंगे तो ज्यादा चोट आएगी। इंसान ने पहले मरहले में तौहीद की जो है मंजिल को तय किया, उसके बाद नबुवत की मंजिल को तय किया। अब नबुवत और तौहीद की मंजिलों को तय करने के बाद जब इमामत की मंजिल को भी सर कर लिया तो चोटी के करीब पहुंच चुका है। वहां से अगर गिरेगा तो चोट भी बड़ी जबरदस्त लगेगी, लिहाजा एहतियात की वहां जरूरत बहुत ज्यादा होती है। इमाम फरमाते हैं तुमने तौहीद की मंजिल को तय कर लिया, नबुवत की मंजिल को तय कर लिया, तुम इमामत की मंजिल तक पहुंच चुके हो। यहां के ऊपर शैतान की जिम्मेदारियां और शैतान की एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ जाती हैं, तुम्हारी होशियारी भी उतनी ही ज्यादा होना चाहिए। ये न हो कि तुम इस ख्वाब ख्याल में पहुंच जाओ कि अब तो हम तौहीद के चाहने वाले हो ही चुके हैं, अब हमारा शैतान क्या बिगाड़ सकता है। नहीं, यही तो मौका है, यही वो जगह है जहां शैतान ज्यादा एक्टिव हो गया। زیادہ فعال ہو چکا ہے شیطان. فما یقصد فیہا الا اولیاءنا پھر امام ہمارے چاہنے والے کون ہیں ان کی صفات بیان کرتے ہیں. یہ صفات رکھنے والے بھی شیطان کی زد میں ہیں. کون ہیں ہمارے چاہنے والے؟ وہ مولائی ہیں کون جنہیں مولائی کہا جا سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں لقد جلت الآخرة في أعينهم حتى لا يريدون بها بدلا. ہمارے چاہنے والے جانتے ہو کون ہیں؟ ہمارے چاہنے والے کوئی معمولی افراد نہیں ہیں. ہمارے چاہنے والوں کی نگاہوں میں آخرت اتنی عظیم ہے کہ وہ آخرت کا سودا دنیا کی کسی چیز کے بدلے میں کرنے کو تیار نہیں. لقد جلت الاخرت فی اعینہم حتی لا یریدون بہا بدلا. نہ دنیا کی کوئی دولت انہیں آخرت سے الگ کر سکتی ہے, نہ دنیا کا کوئی خوف, کوئی ڈر, کوئی دھمکی انہیں آخرت سے دور کر سکتی. ایک سلوات پڑھیں گے محمد والے. ادھر آ جائیے, دیکھا بہت سارے آپ کو ادھر آ جائیے تاکہ بات کر لوں. ادھر آئیے, دیکھا بہت سارے بہا بدلا. مولائیت کی پہلی پہچان جو امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں, حیثیت کیا ہے ہمارے آخرت ان کی نگاہوں میں اتنی عظیم ہے کہ دنیا کی کوئی چیز کسی بھی منصب کو, کسی عہدے کو, کسی دولت, کتنی ہی بڑی دولت کیوں نہ ہو, جہاں آخرت سے ٹکرا جائے گی وہ آخرت کو اپنا لیں گے, اسے چھوڑ دیں گے. خوشدت نورا. امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے وہ ہیں جن کے دلوں میں نور کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا, یکجا کر دیا کہ دل یہ جو ہے نورانی ہیں. اور نورانی دل کی پہچان کیا ہے اسے بیان کرتے ہیں امام. نورانی دل کی پہچان کیا ہے فرماتے ہیں نورانی دل کی پہچان یہ ہے انما الدنیا فی اعینہم بمنزلۃ الشجاع الارقم والعجوب الاعجم. آخرت ان کی نگاہوں میں اتنی عظیم ہے کہ وہ آخرت کا سودا دنیا کی کسی چیز کے بدلے میں کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. دنیا کی کوئی چیز آخرت کی قیمت نہیں بن سکتی, دنیا کا کوئی بہانہ اس قابل نہیں ہے جس کی وجہ سے آخرت چھوڑی جا سکے. کوئی بہانہ, نہ کوئی خوف, نہ کوئی لالچ. اور دنیا کی حیثیت ان کی نگاہ میں کیا ہے؟ بمنزلت شجاع الارقم. شجاع ارقم کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں شجاع ارقم اس سانپ کو کہتے ہیں جو نہایت خوبصورت ہوتا ہے اور صحرا میں دم کے بل کھڑا ہو جاتا ہے. دور سے جب انسان دیکھتا ہے صحرا میں جانے والا جو ہے مسافر, تو دور سے یہ سمجھتا ہے کوئی خوبصورت سی چھڑی ہے, کوئی خوبصورت سی لکڑی ہے, کوئی خوبصورت سا عصا ہے جو کھڑا ہوا ہے, گاڑ دیا ہے کسی نے اس کو جو ہے زمین میں. وہ بڑھتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے, لینے کے لیے. جب وہ اسے لینے پہنچتا ہے تو غفلت میں ہے نا, اس کو تو پتا نہیں کہ سانپ ہے, وہ تو سمجھ رہا ہے خوبصورت سا عصا ہے. جب وہ قریب آتا ہے تو وہ سانپ اسے ڈس لیتا ہے, وہ سانپ اسے یہ جو ہے ڈس دیتا ہے. جن کے دلوں میں ہماری محبت ہے, آخرت کو اتنا عظیم سمجھتے اور دنیا کو, وہ ہوشیار ہیں دنیا کو وہ اس خوبصورت خد و خال سانپ کے مانند سمجھتے ہیں جو انسان کو جو ہے فریب دینے کے لیے دم کے بل کھڑا ہوا ہے. ایسا انسان جب ایسے سانپ کے قریب جائے گا تو بڑا محتاط رہے گا نا کہ کہیں یہ ہمیں جو ہے ڈس نہ لے. یہ دنیا کے فریب سے غافل نہیں ہے, اسے اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اس دنیا کو. والعدو بالاعجم, ان کی نگاہوں میں دنیا دشمن دیکھیے دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ دشمن وہ ہوتے ہیں جب ان سے آپ بات چیت کیجئے, گفتگو کیجئے, دلائل پیش کیجئے, منطقی باتیں کیجئے تو آپ کی بات مان لیتے ہیں, اور نتیجے میں دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور کچھ دشمن وہ ہوتے ہیں جن کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے, آپ ان سے لاکھ بات چیت کیجئے, لاکھ گفتگو کیجئے, لاکھ مذاکرہ کیجئے, وہ کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں سارے دلائل ایک طرف, ہماری اپنی بات ایک, جو ہم کہہ چکے ہیں اسی کو ماننا ہے, اور اگر آپ اسے نہیں مانتے اس کا مطلب یہ جو ہے مذاکرات ناکام, گفتگو ناکام. تو عدو اعجم اس دشمن کو کہا جاتا ہے جس کی سمجھ میں عقل کی بات, منطق کی بات کوئی دلیل سماتی نہیں ہے. تو انسان کا مقابلہ جب ایسے دشمنوں سے ہوتا ہے تو انسان کو بہت چوکنا اور بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے, کیونکہ جب وہ دشمن ہے جس کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہی نہیں ہے. ہمارے چاہنے والے وہ ہیں جن کی نگاہوں میں دنیا اس سانپ کے مانند ہے اور اس دشمن کے مانند ہے جس کی سمجھ میں عقل کی کوئی بات آتی ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے چاہنے والے وہ جو دنیا میں رہتے تو ہیں مگر ہوشیار رہتے ہیں, دنیا میں رہتے تو ہیں, دنیا کی نعمتوں سے فیضیاب تو ہوتے ہیں مگر چوکنا رہتے ہیں, مگر بیدار رہتے ہیں, مگر ہوشیار رہتے ہیں, کہیں دنیا انہیں دھوکا نہ دے, کہیں دنیا انہیں دھوکا نہ دے. دیکھیے اسلام دنیا سے استفادے سے نہیں روکتا ہے, منع نہیں کرتا ہے اسلام کہ آپ دنیا سے استفادہ نہ کریں. نہیں, دنیا تو ہمارے ہی لیے بنائی گئی ہے, لیکن استفادے اور استفادے میں فرق ہے. دنیا سے فائدہ اٹھانا, ایک دفعہ دنیا سے فائدہ اس طرح اٹھانا ہے کہ دنیا کو اپنا غلام بنا لو. دنیا والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ ہم انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جا کر کے یہ جو ہے غلام بنا لیں. دنیا آپ کی مٹھی میں ہو, آپ دنیا کی مٹھی میں نہ ہو. دنیا آپ کی اسیر ہو, آپ دنیا کے اسیر نہ ہو. حضرت علی علیہ السلام بسرا تشریف لے گئے, بسرے میں مولا کے دو چاہنے والے. یہ وہ زمانہ ہے جب مولا کائنات خلافت ظاہری کی بیماری تھی. خلیفہ واقعی تو ہمیشہ تھے, خلیفہ ظاہر بھی یہ جو ہے مولا بن چکے ہیں, حکومت ظاہری کا دور ہے. مولا تشریف لے گئے ہیں بسرا, بسرے میں مولا کے دو چاہنے والے دو بھائی ہیں. ایک کا نام ہے علا ابن زیاد حارثی, دوسرے کا نام ہے عاصم ابن زیاد حارثی. دونوں بھائیوں میں بہت فرق ہے, دونوں بھائی بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہیں. علا بیمار ہیں, جب مولا کو خبر ملی کہ علا ابن زیاد حارثی بیمار ہیں تو مولا علا ابن زیاد حارثی کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے. جب گھر پہنچے دیکھا بڑی شاندار حویلی ہے, ان کی بہترین حویلی, شاندار بلڈنگ. اب مولا نے جو حویلی کو دیکھا, جو کہ اسلام میں ایک مومن کی یہ جو ہے ذمہ داری ہے کہ اگر اپنے کسی مومن بھائی کو کسی غلط حالت میں دیکھ رہا ہے, غلط کام میں دیکھ رہا ہے, تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے روکے, اسے ٹوکے, اسے سمجھائے, منع کرے. البتہ کس طرح سے منع کرے, کس طرح سمجھائے, وہ خود ایک الگ بحث ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام میں واجبات میں ہے. مولا کائنات نے جب دیکھا کہ علا ابن زیاد حارثی نے دنیا میں ہی بڑی حویلی بنا رکھی ہے, البتہ حویلی بنانے کے دو مقصد ہو سکتے ہیں, مولا نے دونوں کو اسی میں بیان کیا. ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی دولت کی یہ جو ہے نمائش کرنا, اپنی دولت کی یہ جو ہے نمائش کرنا, لوگوں کو دکھانا کہ ہم کتنے پیسے والے ہیں, اتنا ایسی یہ جو ہے بلڈنگ بنا دینا کہ جو دیکھے اس کے دل سے آ نکل جائے. مولا کائنات نے جب یہ دیکھا اگر انسان اس مقصد سے گھر بناتا ہے تو یقینا اسلام کی نگاہ میں یہ کوئی قابل تعریف کام نہیں ہے. مولا نے جب ان کی اس عمارت کو دیکھا تو کہا, اللہ سے خطاب کر کے کہا, ما کنت تصنع بسعت هذه الدار في الدنيا وكنت اليها في الاخره احوج. اے علا, اتنا بڑا گھر لے کے دنیا میں کیا کرو گے؟ دس کمروں کا گھر تمہیں دنیا میں تم نے کس لیے بنایا؟ رہو گے تو ایک ہی کمرے میں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ سر یہاں ہے, پیر یہاں ہے, ہاتھ وہاں ہے, ایک کمرے میں سر ہے, ایک کمرے میں ہاتھ ہے, ایک کمرے میں پیر ہے.
رہنا تو اپنی جگہ میں ہے. جس کے گھر میں ایک کمرہ ہے وہ بھی ایک ہی کمرے میں رہتا ہے, جس کے گھر میں 10 کمرہ ہے وہ بھی ایک ہی میں رہتا ہے. اتنا بڑا گھر لے کے تم کیا کرو گے؟ بڑے گھر کی ضرورت اگر ہے تو آخرت میں ہے. بہت اہم بات مولا فرما رہے ہیں. ہم لوگ یہ جو ہے سفر پہ کہیں جاتے ہیں, کسی شہر میں ہم آپ جاتے ہیں اور ہوٹل میں ٹھہرنا پڑتا ہے, تو وہاں کتنے کمرے لیتے ہیں؟ ہاں ایک کمرہ. کیوں ایک کمرہ لیتے ہیں؟ دو دن کی تو بات ہے, دو دن چلے جائیں گے. اور گھر پہ 2-3-4 کمرے گھر پہ لیتے ہیں, ہے ہمارے یہاں سب کے یہاں جس کے پاس گھر ہے. ہوٹل میں ایک کمرہ اور گھر میں 3 کمرے 4 کمرے 2 کمرے, ایک سے بہرحال زیادہ. کیوں؟ کہ وہاں زیادہ دن رہنا ہے اور یہاں تو 2 دن کی بات ہے. اسلام جس طرح سے ہم یہ جو ہے سفر کو کہتے ہیں 2 دن, اسلام کی نگاہ میں دنیا بھی سفر ہی کا نام ہے. یہ قیام گاہ نہیں ہے. 4 دن کے لیے آئے ہیں, عارضی طور پر ہم آئے ہیں. بے ہوٹل میں رہنا ہے 2 دن, اپنے گھر پہ رہنا ہے 60 سال 70 سال 80 سال, یہی تو ہے نا. اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے 60 70 80 سال, اور وہاں کتنا دن رہنا ہے نسبت لگا لیں, حساب لگا لیں, کتنا دن وہاں رہنا ہے کتنا دن یہاں رہنا ہے. جتنا بڑا گھر یہاں بنا رہے ہیں اس سے کئی ہزار گنا بڑا گھر ہمیں وہاں کے لیے بنانا ہے. مولا فرماتے اتنا بڑا گھر تم لے کے دنیا میں کیا کرو گے؟ تمہیں اس بڑے گھر کی ضرورت آخرت میں ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. اس کے بعد مولا اسی بڑے گھر کو صحیح بھی ٹھہرا رہے ہیں. بلا ان شئتا بلغتا بہل آخرہ, البتہ اگر تم چاہو تو اسی بڑے گھر سے آخرت بھی کما سکتے ہو. اسی بڑے گھر سے, گھر تمہارا بڑا ہو, 10 کمرے کا گھر ہے, مقصد کیا ہے 10 کمرے کے گھر کا؟ ایک دفعہ مقصد یہ ہے دوسروں پہ اپنی دولت کی بھونس جمانا, نمائش کرنا اپنی دولت کی کہ ہم اتنے پیسے والے ہیں, ہم اتنے مالدار ہیں, مرغوب کرنا لوگوں کو کی توہین کرنا, تحقیر کرنا مقصد ہے. کہا نا شاعر نے, ہم غریبوں کی, ہاں یاد ہے نا سب کو, مذاق ہم غریبوں کی محبت. ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. تو اگر دوسروں کا یہ جو ہے مذاق اڑانے کے لیے گھر بنایا ہے, دھونس میں لینے کے لیے گھر بنایا ہے, اس کی حیثیت الگ ہے. امام فرماتے ہیں کہ تم بڑا گھر بنا رہے ہو آخرت کے لیے. مولا وہ کیسے بڑا گھر بنایا؟ تقری فی حزیف و تسل و فی ہر رحم و تطلعو من حال حقوق. اگر تم نے بڑا گھر اس لیے بنایا ہے, اگر 4 مہمان آ گئے اس شہر میں تو ہوٹل میں کیوں ٹھہریں گے؟ ہمارا گھر کاہے کے لیے ہے؟ ہمارے بھائی بہن اگر یہ جو ہے وطن سے واپس آ گئے, کوئی بندے مومن جاب اسے ابھی نہیں ملی ہے, آمدنی اس کے پاس نہیں ہے, رہنے کی جگہ اس کے پاس نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے بڑا گھر تمہارے لیے ہی بنایا ہے. اگر بڑے گھر کا یہ مقصد ہے تو قد بلغت بہ الآخرہ, تم نے بڑے گھر کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کر لیا. صلوات پڑھیں گے محمد. بڑے گھر کا اسلام یہ جو ہے مخالف نہیں ہے. آپ بڑا گھر بنائیں, شوق سے بنائیں, مقصد کیا ہے؟ اللہ نے سن لیا. سننے کے بعد کا مولا آپ نے ہمیں نصیحت کر دیا, آپ کا شکریہ. مگر ہمارا ایک بھائی بھی ہے جو ہمارا الٹ ہے. ہم نے 10 کمروں کا گھر بنا لیا, آپ کے پاس جھوپڑا بھی نہیں. میں شاندار کپڑے پہنا ہوں تو بالکل پہمن لگا ہوا پھٹا پورانا کپڑا پہنتا ہے. میں بہترین کھانا ہمارے گھر میں ہے, وہ سوکھی روٹی کھاتا ہے. مولا کو دوسرے پہ سمجھا دیجیے. یاد ہے گفتگو کیا کر رہا ہوں؟ دنیا کا اسلام جو ہے مخالف نہیں ہے, دنیا کو کس طرح سے آپ اپنا رہے ہیں. مولا اسے بھی طلب کیا, وہ آیا. ان سے مولا نے کس لب و لہجے میں بات چیت کی ہے یاد رہے. اب ان سے کس طرح بات کر رہے ہیں؟ وہ آ گئے. آنے کے بعد مولا کہتے ہیں یا ادئی نفس, اے اپنی جان کے دشمن, لقد استحام بیکل خبیث، تجھ پہ تو شیطان سوار ہو گیا ہے۔ اما رحمتا اہلکا وولدک، تجھے اپنے بال بچوں پہ رحم نہیں آتا، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے اس طرح کی زندگی اپنا رکھی ہے، کیا تو خدا کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ خدا نے ساری نعمتیں فراہم کرنے کے بعد ایک وسیع دسترخوان جو ہے بچھا دیا، طرح طرح کی نعمتیں سجا دیا، جب مہمان آ کے بیٹھ گئے تو کہتا ہے، میزبان کہے خبردار کھانا نہیں، ایسا تو ہم لوگ بھی نہیں کرتے نا، اگر دسترخوان سجا دیتے ہیں، مہمان آ کے بیٹھ گیا، کھانا پکی گیا ہے گھر میں، تو پوری خواہش یہی تو ہوتی نا کہ لوگ کھائیں، یہی ہوتی ہے کہ آپ نے دسترخوان کو جو ہے لگا دیا، دسترخوان لگانے کے بعد وارننگ دے دیا، خبردار ہاتھ مت لگانا، خدا بند عالم نے اتنا بڑا دسترخوان سجا دیا، طرح طرح کی نعمتیں پیدا کر دی، اس کے بعد ہم سے کہیں کہ دیکھو نعمتیں ہیں تو مگر کھانا نہیں، کیا تو خدا کو یہ سمجھ رہا ہے؟ خدا ایسا جو ہے بصیر ہے، اتنی نعمتیں جب خدا نے سجائی ہیں تمہارے لیے ہی سجائی ہیں، جا بجا قرآن مجید میں ہے نا، سخر لکم خلاق لکم، اللہ نے سب تمہارے لیے پیدا کی ہے، یہ ساری چیزیں جو کائنات میں پیدا کی گئی ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کی گئی، نعمتیں موجود ہیں تو نعمتوں سے استفادہ نہیں کر رہے ہو۔ دیکھیں دنیا کے بارے میں دو افراطی اور تفریقی یہ جو ہے نظریہ ہے، ایک نظریہ تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو دنیا والوں پہ چھوڑ دینا چاہیے، دنیا کی کسی نعمت سے ہمیں استفادہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پیغمبر کی حدیث بھی ہے، اس سلسلے میں حدیث بھی پیش کر دی جاتی ہے کہ ان دنیا سجن المؤمن والجنۃ للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، لہذا دنیا کو کافروں کے لیے چھوڑ دو، اگر تمہارے ملک پہ کوئی آگے قبضہ کر لے تو بسم اللہ بڑی اچھی بات ہے، قبضہ کر لینے دیجیے، قدرتی ذخائر اگر ہڑپ کے لیے جا رہا ہے اور آپ کو جو ہے بالکل فقیر بنا رکھا ہے، خود مالدار بن گیا، کوئی بات نہیں، اس کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے، تو جس مقصد سے اللہ نے دنیا کو بنایا جو اللہ کے مقصد ہی کو پورا کر رہا ہے، اللہ نے دنیا کو بنائی ہمارے لیے قید خانہ بنایا، ان کے لیے جنت بنایا ہے، اب اگر ہم ان کو روک دیں گے تو گویا خدا کے کام میں ٹانگ بڑھا دیا نا ہم نے، تو خدا نے بنایا تھا کہ ہم مومن غربت کی زندگی بسر کریں، افلاس کی زندگی بسر کریں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے بھی مانگتے نظر آئیں، اور ان کو اللہ نے حق یہ دیا ہے کہ وہ شاندار زندگی بسر کریں، جنت ان کے لیے ہے اور قید خانہ ہمارے لیے، لہذا اگر وہ لوٹ مار کر رہے ہیں ہمارے علاقوں میں تو ہمیں انہیں روکنے کی ضرورت نہیں ہے، روکنا گویا خدا کے معاملے میں ٹانگ اڑانا۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں، دنیا سے بالکل چپک جاؤ، حرام حلال جس طرح سے ملے اسے چھوڑو نہیں، دو نظریہ، ایک افراطی نظریہ، کیا واقعاً جو حدیث پیغمبر کی پیش کی جاتی ہے یہ حدیث ہے یا نہیں، حدیث تو یقیناً صحیح حدیث ہے، پیغمبر نے ان دنیا جنت للکافر وسجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بہشت ہے، لیکن معنی کیا ہے اس کا، ایک مثال میں آپ کو دوں، پہلے یہ سمجھنا پڑے گا قید خانہ کسے کہتے ہیں اور جنت کسے کہتے ہیں، ایک انسان وہ ہے یا سڑک کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، سردی میں اکڑ رہا ہے، ٹھٹھر رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، پریشان ہے، پولیس اسے اٹھا کر کے جیل میں ڈال دے، یہ جیل اس کے لیے جنت ہے یا قید خانہ ہے؟ جیل اس کے لیے کیا ہے؟ جیل میں کھانا تو ملے گا نا، اور آپ صحیح، کھانا تو ملے گا، رہنے کے لیے جگہ تو ملے گی، کمبل لحاف ملے گا، ٹھنڈک اور یہ جو ہے گرمی کا انتظام موجود ہے، ایک کپڑا پہننے کو ملے گا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، نہ پہننے کے لیے کپڑا، نہ سونے کے لیے یہ جو ہے بستر، ٹھنڈک الگ، بھوک الگ، ساری مصیبتیں اسے جو پولیس نے اٹھا کر کے جیل میں بھیج دیا، یہ جیل ہے اس کے لیے یا جنت ہے اس کے لیے؟ باہر جس حالت میں تھا اس کے مقابلے میں اگر اس قید خانے کو دیکھیں گے تو یہ قید خانہ اس کے لیے قید خانہ نہیں ہے، یہ قید خانہ اس کے لیے بہشت ہے. اب دوسری مثال عرض کروں، یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمیں نہیں معلوم، ہم لوگوں کے ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ہندوستان یا پاکستان میں کبھی کبھی بڑے رہنما، بڑے لیڈر، بڑے سیاسی نیتا بھی جیل پہنچ جاتے ہیں. کبھی کبھی ان کو بھی وہاں پر وہاں کی ہوا کھانی پڑ جاتی ہے. جیل میں کتنی سہولتیں ان کو ملتی ہیں، ساری سہولتیں انہیں فراہم ہیں جیل میں. بہترین بستر، بہترین کھانا، اخبار بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، یہ بھی ہے، ٹیلی فون بھی ہے، ساری سہولتیں انہیں ہیں، مگر بے چین ہے جیل کے اندر. وکیل کر رہے ہیں کر بھائی کسی طرح سے یہاں سے ہم کو باہر نکالو، یہاں ہمارا دم گھٹ رہا ہے. کیوں، یہاں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کھانا بہترین مل رہا ہے، کمرہ آپ کا بہترین ہے. دوسرے جو قیدی وہاں کے اوپر ہیں ان کا مقابلہ ان سے نہیں کیا جا سکتا، انہیں کوئی سہولت نہیں، انہیں ساری سہولت موجود ہے. ساری سہولتوں کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ کہاں کس جہنم میں لا کے ہمیں جھونک دیا، کیونکہ یہ جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں اپنے اس گھر سے، اس محل سے، اس کوٹھی سے جہاں وہ رہا کرتے تھے. جتنی سہولتیں انہیں اپنی کوٹھی میں حاصل تھی وہ سہولتیں تو یہاں حاصل نہیں نہ ہے انہیں. جتنی آسائشیں انہیں اپنے گھر میں تھیں، تمام آسائشوں کے باوجود جو انہیں جیل میں فراہم ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے. وہ جو روڈ کے اوپر مارا مارا پھر رہا تھا، اس کے لیے جیل اگرچہ اسے ان سے کمتر سہولتیں حاصل ہیں، مگر وہ جیل اس کے لیے جنت بنا ہوا ہے. اور یہ جیل ان کے لیے اگرچہ ان کی سہولتیں ان سے کہیں زیادہ ہیں، مگر یہ ان کے لیے جہنم بنا ہوا ہے. اب ایک دفعہ رسول کی حدیث کو پھر دیکھیں، ان الدنیا سجن للمومن والجنت للکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے بہشت ہے. یعنی کیا مطلب کافر کے لیے بہشت ہے؟ کافر یہاں چاہے بھوکا رہے، کافر یہاں کتنی ہی پریشانیوں کے ساتھ رہے، پھر بھی یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے، کیونکہ آخرت میں جو اس کے لیے جہنم کا عذاب موجود ہے. جب جہنم کے عذاب کا دنیا سے مقابلہ کیا جاتا ہے تو دنیا اس کے لیے جنت نظر آتی ہے. اور مومن یہاں چاہے کتنے ہی آرام سے رہے، کتنی ہی شاندار عمارت بنا لے، کتنے ہی اچھا کھانا کھائے، کتنے ہی اچھا کپڑا پہنے، لیکن اللہ نے جنت میں جو نعمتیں اس کے لیے مقرر کی ہیں، جب جنت کی نعمتوں کا دنیا کے آرام سے مقابلہ کیا جاتا ہے تو یہ دنیا قید خانہ نظر آتا ہے مومن کے لیے. اور کافر دنیا میں کتنی ہی تکلیفوں میں رہے، جہنم سے جب اس کا مقابلہ کرتے ہیں یہ دنیا جنت نظر آتی ہے اس کے لیے. صلوات پڑھیں گے محمد والے، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مومن دنیا میں تکلیفوں میں رہے. نہیں، مومن ساری نعمتیں اللہ نے مومن کے لیے پیدا کی ہے، حق مومن کا ہے. دوسرے کو تو فیلی ہیں، جس طرح سے کھیت میں جب کھاد ڈالی جاتی ہے، پانی دیا جاتا ہے، یہ جو ہے سچائی کی جاتی ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد وہ گیہوں ہے، مقصد وہ دھان کا کھیت ہے، مگر ساتھ میں کھر پتوار کو بھی کھانا پینا مل جاتا ہے. اللہ نے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں ساری نعمتیں مومنوں کے لیے، اگرچہ دوسرے بھی اس سے جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو بہرحال اسلام کہتا ہے کہ دنیا کے بارے میں محتاط رہو، احتیاط رہو. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے استفادہ نہ کریں، لیکن دنیا سے استفادہ آخرت کی قیمت پہ نہ کریں. دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان آخرت کا سودا نہ کر لے، بلکہ ہوشیار رہے، دنیا کا اسیر نہ ہو جائے، دنیا کی مٹھی میں مومن نہ ہو، بلکہ دنیا مومن کی مٹھی. زہد اسلامی کی اگر بات کی جاتی ہے، اسلامی نے بہرحال یہ جو ہے زہد کی دعوت دی ہے. زہد کسے کہتے ہیں؟ ایک قصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ کو زہد کا معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا. زہد کا معنی دنیا کی نعمتوں سے استفادہ نہ کرنا نہیں ہے. ہم اچھا کھانا نہیں کھاتے، ہم اچھا کپڑا نہیں پہنتے، ہم اچھی گاڑی نہیں رکھتے ہیں، ہم تمام نعمتوں سے اپنے کو دور کیے ہوئے ہیں، ہم ظاہر ہیں. یہ جو ہے مرزائے شیرازی دنیا تاریخی یہ جو ہے مرجعیت شیعہ میں ایک بہت بڑا نام ہے. مرزا حسن شیرازی، کوئی آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی چیز ہے، بہت ہی بیدار ذہن مرجع تقلید، وہ مرجع تقلید جس نے ایران کو ہندوستان بننے سے بچا لیا، جس نے ایران کو ہندوستان بننے سے بچا لیا، یعنی کیا مطلب ایران کو ہندوستان بننے سے جو ہے بچا لیا؟ خوب آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اوپر انگریزوں نے کیسے کیا تھا قبضہ، کوئی فوج لے کر کے آئے تھے، لشکر کشی کی تھی، حملہ کر کے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا تھا؟ نہیں، تجارت کے نام پر آئے تھے، تجارت کے نام پر آئے تھے، یہ جو ہے بزنس کے نام پر آئے تھے شاہجہاں کے زمانے میں، بزنس کے نام پر آئے اور آہستہ آہستہ تجارت کے ذریعے پورے جو ہے ملک پر قبضہ کر لیا، یہی منصوبہ یہ جو ہے بنایا گیا ایران کے سلسلے میں، تمباکو کی تجارت کے ذریعے پورے ایران پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، وہ جو اپنے کو سیاستدان سمجھتے تھے، وہ جو اپنے کو ماہر سیاست سمجھتے تھے، وہ جو ملک پر حاکم تھے، وہ اس سازش کو بھانپ نہ سکے، انگریزوں کو تمباکو کی تجارت کا پٹا دے دیا گیا، لیکن ایک مرجع، ایک بیدار ذہن مرجع جسے بظاہر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو سیاست سے کیا تعلق، ان کو حکومت کے مسائل کا کیا علم، مدرسے کے حجرے میں رہنے والا بیدار ذہن مرجع اس نے بھانپ لیا، اس نے دیکھ لیا کہ جس طرح سے ہندوستان پر تجارت کے ذریعے سے انگریزوں نے قبضہ کیا ہے، اب اسی اسلحے سے وہ ایران جیسے جو ہے ملک پر بھی قبضہ کرنا چاہتے، کیا کریں؟ مرجع کے پاس کوئی فوج تو تھی نہیں، ایک ہی ہتھیار تھا، فتوے کے ہتھیار، دادا آج فتوے کے ہتھیار سے بہت ڈرتے ہیں، اور اسی لیے فتوے کو اتنا یہ جو ہے بدنام کر دینا چاہتے ہیں کہ فتوے کی اہمیت ختم ہو جائے، اس کی حیثیت ختم ہو جائے، ہر کس و ناکس اب یہ جو ہے دینے لگا ہے فتوا تاکہ اس کی قیمت ختم ہو جائے، مرزا شیرازی نے فتوا دے دیا آج کے دن سے تمباکو کا استعمال حرام، بے نحوین کان، تمباکو کا استعمال کرنا امام زمانہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب شیعہ ہے امام زمانہ سے جنگ کرنے کے لیے کون تیار ہوگا، مرجع کا حکم آ گیا، سب لوگوں نے تمباکو اسی دن چھوڑ دیا، پکے توڑ دیے گئے، یہاں تک کہ شاہ کے محل میں، یہ جو ہے ناصر الدین شاہ کا زمانہ ہے، شاہ کے محل میں ملکہ وقت نے حکم دیا سارے حکے توڑ دیے، ناصر الدین شاہ جب محل میں آئے حکا مانگا، ان کا حکا تو توڑ دیا گیا، کیا کہا؟ کہ جی یہ جو ہے ملکہ عالیہ نے حکم دیا حکے توڑ دیے جائے، حکا توڑ دیا گیا، طلب کیا ملکہ کو، آپ نے کیا کیا، کس کے حکم سے؟ کہا اس کے حکم سے جس نے ہمیں آپ کے لیے حلال کیا ہے، جس نے ہمیں آپ کے لیے حلال کیا اس کے حکم سے، اب جب پورے ایران میں کوئی تمباکو استعمال کرنے ہی کو تیار نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے تمباکو کی جو ہے وہ تجارت بھی ٹھپ ہو گئی، لائسنس بھی جو ہے منسوخ ہو گیا، اور ایران ان کے قبضے سے آزاد، ایران ایک واحد ملک تھا اس علاقے کا جس پر کسی کا قبضہ نہیں ہوا، ہندوستان پاکستان تو ایک ہی تھا نا، افغانستان تک آ گئے، ادھر سارے جو یہ جو ہے ممالک عربیہ تھے، عراق وغیرہ، سب پر قبضہ انگریزوں کا ہو گیا، واحد ملک جو انگریزوں کے تسلط سے آزاد رہا وہ ایران تھا۔ بہرحال یہ جو ہے مرزا شیرازی ایک بہت بڑے تاجر باپ کے بیٹے تھے، باپ کا چھوڑا ہوا گھر جو ان کو یہ جو ہے میراث میں ملا تھا، بہت عظیم حویلی، خمس و زکات سے جو ہے بنی ہوئی حویلی نہیں تھی، گھر کے اندر بہترین قالین بھی لگے ہوئے ہیں، کارپٹ یہ جو ہے بچھے ہوئے ہیں، ایک دوست ان کے تھے جو بڑے زاہد الظاہر اپنے کو بہت ہی زاہد کہا کرتے تھے، ہمیشہ آ کر کے مرزا شیرازی کو ہر روز نصیحتیں کیا کرتے تھے کہ آپ جیسا مرجع تقلید، آپ جیسا مجتہد، آپ جیسا عالم آپ کو زیب نہیں دیتا، اتنا زیادہ دنیا داری میں پڑے رہیں، یہ عظیم حویلی، یہ بہترین کارپیٹ، یہ قیمتی قالین آپ کو زیب نہیں دیتا ہے، روزانہ مرزا شیرازی ان کی بات کو سنتے تھے، بہرحال ایک آدمی بات کر رہا ہے تو اس کی اخلاقی تقاضا تو یہی ہے کہ اس کی بات کو سن لیا جائے. سنیا سنی کر دیتے تھے, کوئی جواب نہیں دیتے تھے. ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, کافی جب عرصہ ہو گیا تو ایک دن مرزا نے چاہا کہ ان کو عملی جواب دے دیا, زبانی جواب نہیں. جب یہ آتے تھے تو اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر کے, اصا لے کر کے آتے تھے. اس اصے کو, اصا کو ایک کرائے رکھ دیتے تھے. مرزا شیرازی نے اپنے نوکر سے اشارہ کیا کہ آج ان کا اصا چھپا دو, آج ان کا اصا چھپا دو تم. نوکر نے اصا چھپا دیا. اب جب یہ تقریر کر کے, نصیحتیں کر کے جانے لگے, اب اصا ڈھونڈ رہے ہیں, اصا ملتے ہی نہیں. ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, کہیں رکھا ہو تو بہرحال ملے, چھپا دیا گیا ہے جو کہاں ملنے والا ہے. جب اصا نہ ملا تو اب ذرا ان کو یہ غصہ آنے لگا, آہستہ آہستہ. میرا اصا کیا ہوا, میری چھڑی کیا ہوئی, یہی جو رکھا تھا کون اٹھا لے گیا؟ ہوگا کوئی لے گیا, چھوڑو جانے دو. ارے جانے کیسے دیں, بڑا قیمتی اصا تھا, ہندوستان سے ایک صاحب تحفے میں لے کے آئے تھے آپ نے, اس کی لکڑی کا اصا تھا, کوئی معمولی چیز تھی. جب ان کا غصہ بالکل اپنے اوج پر پہنچ گیا ہو یہ, تب اس کے بعد مرزا شیرازی نے نوکر سے کہا کہ ان کا اصا لا کر کے ان کے حوالے کر دو. نوکر نے لا کے اصا دیا. کہا حضور آپ روزانہ مجھے آ کر کے لو نصیحتیں کرتے تھے, دنیا داری اچھی چیز نہیں ہے, یہ بڑا مکان, یہ بہترین بلڈنگ, یہ بہترین قالین آپ کو زیب نہیں دیتا. زہد نہ ہونے کا نام نہیں, زہد شیدا نہ ہونے کا نام, وابستگی نہ ہونے کا نام ہے, دلبستگی نہ ہونے کا نام ہے. خدا کی قسم جتنا افسوس ایک عصا کے غائب ہونے کا آپ کو ہوا ہے, اگر یہ میری پوری عمارت میں آگ لگ جائے, پورا گھر جل کے خاکستر ہو جائے, اس کا دسواں حصہ بھی ہمیں افسوس نہ ہوگا, جتنا افسوس آپ کو ایک عصا کے غائب ہو جانے. زہد نہ ہونے کا نام نہیں ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے, نہ ہونا قابل فخر نہیں ہے, مگر ہم اس سے وابستہ نہیں ہے. اگر حکم خدا آ جائے تو ایک دن میں سے ٹھوکر مار دیں گے اور اس سے جو ہے دست بردار ہو جائیں گے, مگر حکم خدا کو نہیں ٹھکرائیں گے. یہ زہد ہے. مولا کائنات نے جب زہد کی تعریف کی فرماتے ہیں زہد کلہ بین کلمتین من القرآن, پورے کا پورا زہد قرآن کے دو جملوں میں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ لا تأسوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. زہد یہ ہے کہ اگر مال دنیا تم سے چھن گیا تو تمہیں چھن جانے کا افسوس نہ ہو. زہد یہ ہے کہ اگر مال دنیا تمہیں جو ہے مل جائے تو مل جانے کی خوشی نہیں, مل جانے پر اتراؤ نہیں, چھن جانے پر غمزدہ نہ ہو. اس کا نام زہد ہے. یعنی اگر ہمارے پاس لاکھ ڈالر ہے, کروڑ ڈالر ہیں, یہ جو ہے کھرب ڈالر ہیں, اور چاہے یہ ساری دولت اگر ہم سے کہی جاتی ہے, یہ دولت تمہارے پاس اسی وقت باقی رہ سکتی ہے جب تم خدا کے فلاں حکم کی نافرمانی کرو. زہد کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو ٹھکرا دیں گے مگر اللہ کے حکم کی نافرمانی. چنانچہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے شیعوں کو جو ہے سبق دیتے ہوئے فرماتے ہیں واللہ لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکہا علا ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبھا جلب شعیرۃ ما فعلتھا. خدا کی قسم اگر مجھے پوری کائنات اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ دی جائے, فقط ایک شرط لگا دی جائے, بس ایک شرط, علی دنیا کی ساری نعمتیں, لاکھ دو لاکھ بیس لاکھ کروڑ ارب خرب کی بات نہیں ہو رہی ہے, جتنی بھی نعمتیں جتنی بھی دولت اس کائنات میں ہے, فقط یہ جو ہے زمین نہیں, افلاک سبا کی بات کریں, پوری کائنات, پوری کائنات, سارے سیارے جن کا انکشاف ہو چکا ہے جن کا انکشاف نہیں ہوا ہے, وہ ساری کی ساری دولت اگر ہمیں دی جائے, فقط ایک شرط کہ علی خدا کی نافرمانی کر دو. کتنی بڑی نافرمانی, کسی کو قتل کر دو, اتنی نافرمانی کہ چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے اسے چھین لو. چونٹی کوئی حقیقت ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ کسی کے بارے میں کسی کو بہت कमतर समझना तो क्या कहते हैं, चिउटी की तरह मसल लेंगे, यही कहते हैं ना। चिउटी की हमारी निगाहों में कोई हकीकत नहीं होती है। मौला फरमाते हैं अगर मुझे पूरी कायनात की सारी दौलत दे दी जाए बस एक शर्त, यानी सब मिल जाएगा, शर्त इतनी है कि चिउटी के मुंह में जो जौ का छिलका है उसे छील लो। तो मैं अल्लाह की इतनी भी नाफरमानी करने के लिए तैयार, इतनी भी अल्लाह की नाफरमानी करने के तैयार नहीं हूं। ज़ोहद का माना यह है। उसके बाद मौला फरमाते हैं वल्लाह लो लइन अभी तो अला हसक सादाने मुसहदा व उजर्रा फिल अग्लाल मुसफदा احب الي ان القي الله يوم القيامه ان القى الله يوم القيامه ورسوله غاصبا للشيء من الحطام وظالما لبعض العباد। खुदा की कसम अगर मुझे जंजीरों में जकड़ करके गलियों में कूचों में फिराया जाए, या मुझे सादान, सादान एक ऐसी झाड़ी में कांटे बहुत होते हैं, सादान की झाड़ी पर रात गुजारना अगर पड़ जाए, मुझे ये ज्यादा गवारा है, मुझे ये गवारा नहीं है कयामत में खुदा और उसके रसूल के सामने जाऊं, इस हाल में जाऊं कि मैंने अल्लाह के किसी बंदे पर कोई जुल्म किया हो या किसी का कोई माल मैंने गासिबाना छीन लिया। मुझे जंजीरों में जकड़ा जाना मंजूर है मगर ये मंजूर नहीं है। इमाम सादिक क्या फरमाते हैं, हमारे चाहने वाले कौन हैं? لقد جلت الآخرة في عيونهم حتى لا يريدون بها بدلا آه آه على قلوب خشدت نورا وإنما الدنيا في عيونهم بمنزلة الشجاع الأرقم والعدو العجم। दुनिया को इस अंदाज से देखते हैं, इस ये जो है निगाह से देखते हैं दुनिया को, दुनिया से हमारे चाहने वाले वाबस्ता नहीं है। इतनी अजमतों के मालिक जो हमारे चाहने वाले हैं, शैतान का खतरा उनके लिए, उनके लिए भी शैतान का खतरा है। लकद नसबा इब्लीस हबा लहु फी दारिल गुरूर, किनके लिए? फमा यखुदु फीहा इल्ला औलिया अना, इनके लिए। जब खतरा इतना अजीम है तो खतरे से बचने का कायदा क्या है? क्या कोई रास्ता है कि हम शैतान के खतरे से महफूज रह सकते हैं, या रास्ता नहीं है, या शैतान हमारे ऊपर गालिब हो जाएगा और हमारी किस्मत ही में बहकना है? उसको इंशाल्लाह कल अर्ज करूंगा, कल से अर्ज करूंगा कि शैतान का खतरा जो इतना खतरनाक है, इस खतरे से ये जो है बचा कैसे जा सकता है। इमाम ने हदीस में आगे चल करके इब्ने जुंदब को वो तरीका भी बताया है कि किस तरह से महफूज रहा जा सकता है। यबन जुंदब हक अला कुल मुस्लिम यारफुनाम अन यारज अमलहु अला नफ्सही फी कुल यौम व लैला फइन रआ फीहा हसनतन इस्तबाद मिनहा व इन रआ सैयअतन इस्तगफर मिनहा। इसको इंशाल्लाह कल अर्ज करूंगा, फिलहाल इतना ही। तो इमाम ने, खुदावंद आलम ने हमें पैदा किया है, काहे के लिए पैदा किया है? पैदा किया ताकि हम अपने को फरिश्तों से बेहतर बना सके। फिर फरिश्तों से बेहतर बनने की अल्लाह ने सलाहियत भी हमें अता की है और उन खतरात से भी हमें आगाह करने के लिए हिदायत का इंतजाम किया कि जो हमें आकर के आगाह करे और बताए कि हम कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें होशियार रहना है, बचना है। उन्हीं में से एक चीज शैतान का जाल है जो सबके लिए है, किस तरह से शैतान के जाल से अपने को हम बचा सकते हैं, उसको भी उन्होंने हम तक पैगाम को पहुंचाया। इस पैगाम को पहुंचाने की उन्होंने बहुत भारी कीमत चुकाई, बहुत बड़ी कीमत अदा की। कोई कीमत ऐसी न थी जिसे देते हुए हिचकिचाए, हर कीमत अदा कर दी। वतन अगर छोड़ना पड़ा उसे छोड़ दिया, अइज़ो अकारिब को अगर कुर्बान करना पड़ा उसे कुर्बान कर दिया। अजीज तरीन अफराद की कुर्बानी अहले बैत ने दी। अजीजो एक कुर्बानी तो ऐसी दी है, एक कुर्बानी ऐसी, देखिए दुनिया में होता है कि दुनिया में انسان کو مال بہت پیارا ہوتا ہے، لیکن جب جان پر بن آتی ہے تو انسان مال کو بھی قربان کر دیتا ہے، اور جب انسان کی عزت و آبرو پر بات آ جاتی ہے تو وہ جان کو بھی قربان کر دیتا ہے. عزت و آبرو ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے انسان کی نگاہ. امام حسین نے راہ خدا میں یہ جو ہے مال بھی قربان کیا، اپنی جان بھی قربان کی، اپنے عزیز و اقارب کی بھی جان قربان کی، اور یہی نہیں اس چیز کو قربان کر دیا جسے ایک عزت دار انسان سوچ کے بھی تڑپ جاتا ہے. تاریخوں میں یہی ملتا ہے نا، جب چوتھے امام قید خانے شام سے چھوٹ کے آئے ہیں، جب تک زندہ رہے بابا کو روتے رہے، جب تک زندہ رہے آنسو بہاتے رہے، جب تک زندہ رہے کربلا کو یاد کرتے رہے. ایک دن منحال آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا کب تک آنسو بہائیے گا، مولا کب تک روئیے گا، شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا تو آپ کے خاندان کا افتخار ہے. امام کہتے ہیں، پہلے امام نے فرمایا تھا کہ اے منحال تم کہتے ہو کب تک روئیے گا، منحال یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. یعقوب جانتے تھے کہ یوسف جو ہیں فقط دور ہے ہم سے مگر زندہ ہیں، خدا نے ان کو خبر دے دی تھی، مگر اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. ہائے ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے تہے تہ کر دیے گئے. تم کہتے ہو کہ مولا کب تک روئیے گا، تو منحال نے یہی تو کہا تھا نا کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. امام نے کہا شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا ماں بہنوں کا برہنا سر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث؟ جب کبھی امام سے پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، کربلا بہت بڑی مصیبت کی جگہ ہے، ایک سے ایک مصیبت کربلا میں، مگر کبھی امام نے کربلا کا تذکرہ نہیں کیا. ہمیشہ کہا کرتے تھے الشام، اتنی بڑی مصیبت حسین ابن علی نے کیوں برداشت کی؟ ایک ہی مقصد تھا، مقصد وہ تھا ہدایت کا راستہ بند نہ ہونے پائے، ہدایت کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. عزیزو حسین ایسا نہیں تھا کہ مدینے میں اہل حرم کا کوئی دیکھنے والا نہ تھا، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا، اور حسین ان کو اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور تھے. نہیں، ایسا نہیں تھا. جس وقت امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، محمد حنفیہ، عبداللہ ابن عباس، یہ سب آئے ہیں. محمد ابن حنفیہ نے آ کے کہا کہ آپ عراق کا ارادہ مت کیجئے، وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں. امام نے کہا بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں، مجھے پتا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے. جب آپ کو معلوم ہے تو آپ اپنے ہمراہ اہل حرم کو کہاں لے جا رہے ہیں، مدینے میں انہیں چھوڑ جائیے، ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کو محمد حنفیہ پر بھروسہ نہیں ہے، اتنا بھروسہ ہے. اپنا وصیت نامہ فلسفہ انقلاب کربلا کس کے حوالے کیا تھا؟ محمد حنفیہ ہی کے تو حوالے کیا تھا. اتنا بھروسہ ہے، اتنا اعتماد ہے. لیکن محمد حنفیہ کو جواب میں امام حسین نے وہی جملہ کہا تھا جو پیغمبر نے حسین کے جواب میں. جب امام حسین رخصت آخر کے لیے نانا کی قبر پر آئے ہیں، مزار پیغمبر سے لپٹ لپٹ کر کے حسین رخصت ہو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ایک دفعہ روتے روتے آنکھ لگ گئی، خواب میں نانا کو دیکھا. نانا سے کہتے نانا کیا آپ کی قبر میں تھوڑی سی جگہ حسین کی نہیں؟ پیغمبر کہتے میرا لال کیوں نہیں، لیکن میرے لال ان اللہ شاء یراک قتیلا، میرے لال مرضی معبود یہی کہ تم کربلا میں جاؤ شہید کیے جاؤ. میرے لال اگر تم کربلا میں شہید نہ ہوگے تو میرا دین باقی نہ بچے گا. یہی جملہ بے عین ہی امام حسین نے محمد حنفیہ سے کہا، بھیا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، بھیا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میری بہنیں اسیر ہوں. جس طرح سے حسین کی شہادت کے بغیر دین نہ بچے گا، زینب مذہب کے اسیر ہوئے بغیر حسین کی شہادت کا پیغام نہ بچے گا۔ اے عزیزو، یہ جملہ بڑا ہی عجیب جملہ ہے، لیکن جب شہادت حسین کے بعد کوفے کے حالات کے اوپر نگاہ پڑتی ہے، شام کے حالات پر نگاہ پڑتی ہے، تو امام حسین کے جملے کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر زینب اسیر ہو کر کے کوفہ و شام نہ جاتی تو کسی کو یہ پتا بھی نہ چلتا کہ کوفے میں کون مارا گیا اور کیوں مارا گیا۔ بس ایک واقعہ کوفے کا جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام حسین نے جملہ کیوں کہا تھا۔ اے عزیزو، محرم کی 12 تاریخ ہے، بنی امیہ نے ایسا ماحول قائم کر رکھا تھا کہ کوفہ جو کربلا سے سب سے قریب شہر ہے، کوفے والوں کو پتا نہیں ہے کہ کربلا میں کون مارا گیا ہے، دور دراز کے شہر کے رہنے والوں کی بات ہی کیا ہے، عام خبر یہ ہے کہ کربلا میں خارجی مارا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ محرم کا بعد محرم کی 12 تاریخ تھی، میں حج کر کے پلٹ رہا تھا، کوفہ میرے راستے میں تھا، جب میں مارا محرم کو کوفہ پہنچا ہوں تو میں نے کوفے کا جب عالم دیکھا، دکانیں بند ہیں، عید جیسا سما ہے، لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جشن کی تیاریاں ہیں۔ میں کوفے کا رہنے والا تو نہیں تھا، مگر میں کوفے کے حالات سے واقف تھا، مجھے پتا تھا کہ 12 محرم کوفے والوں کے ہاں کوئی عید کا دن نہیں ہے، کوئی جشن کا دن نہیں ہے۔ میں نے آخر میں ایک سے پوچھ ہی لیا کہ بھائی، یہ آج جشن کی تیاریاں کیسی ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، کیا تم کوفے کے رہنے والے نہیں ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں کوفے کا باشندہ نہیں ہوں، میں تو راستے سے جا رہا تھا۔ اس نے کہا، الیاذ باللہ، خاکم بدہن، کربلا میں ایک خارجی نے امیر المومنین کے خلاف خروج کیا تھا، وہ مارا گیا۔ کون مارا گیا ہے؟ راکب دوش رسول مارا گیا ہے، فاطمہ کی آغوش کا پالا مارا گیا ہے، علی مرتضیٰ کا لخت نہیں، ایک خارجی مارا گیا ہے، اس کے کنبے والے اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں، ہم اسی کا تماشے کی تیاری میں ہیں، اسی کا جشن منا رہے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے سوچا میں بھی رک جاؤں، قافلے کو دیکھ لوں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کون لوگ ہیں۔ میں ایک کونے میں کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، قافلہ شہر میں داخل ہو گیا ہے۔ اب جو میں نے سر اٹھا کے دیکھا، جو کیا دیکھا، قافلے کے آگے آگے کچھ نیزے ہیں، نیزوں کے اوپر کچھ سر بلند ہیں۔ اور جب میں نے چہروں پہ نگاہ ڈالا، چہرے تو بڑے نورانی نظر آ رہے ہیں، مگر کہتے ہیں یہ تو خارجی ہیں، یہ کیسا خارجی کہ چہرہ اتنا نورانی۔ ابھی میں اسی اضطراب میں تھا، اسی پریشانی میں تھا کہ میں نے کیا دیکھا، کچھ اونٹ شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اونٹ کے اوپر کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، نہ محمل ہے نہ کجاوا، ارے سر پہ ردا بھی نہیں ہے، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، ارے بیویوں کی آغوش میں ننے ننے بچے ہیں، بچے اتنے بھوکے ہیں کہ چہرے درد ہو گئے ہیں، اتنے پیاسے ہیں، ہونٹوں پہ پپڑیاں جم گئی ہیں۔ ارے یہ منظر کوفے کی عورتوں سے دیکھا نہ گیا، گھر میں گئی، جا کے صدقے کا خرما لائی، لا کے بچوں میں بانٹنا چاہا، میں نے کیا دیکھا، اسیروں میں سے ایک بیوی اٹھی، اے کوفے والیوں، ارے ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہمیں صدقہ نہ دو۔ اے عزیز و کوفے کی عورتوں نے کہا، اے بیوی، منین و سارا انتنا، ارے تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو؟ میں نے بڑے اسیر دیکھے، اتنے شریف اسیر نہیں دیکھے تھے، بھوک کا یہ عالم ہے کہ چہرہ درد ہے، پیاس کا یہ عالم ہے کہ ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہیں، اور شرافت کا یہ عالم، ہم صدقہ نہ کھائیں گے۔ آخر تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو؟ ان بیوی نے سر پیٹ کے کہا، نہلو منو سارا آل محمد، ارے اب رسول کی نواسی ہیں، کنوں کے نیزہ پر رسول کے نواسے حسین کا سر ہے، میں زینب و ام کلثوم، علی لعنت اللہ علی قوم ظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے مختصر سے عبادت قبول فرمائیں۔ بار الہا سچے میں اہل بیت اطہار کہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ آخرت ہماری نگاہوں میں اتنی عظیم ہو کہ ہم اس کا سودا دنیا کی کسی چیز کے بدلے میں نہ کر سکے. بار الہا ہمیں دنیا میں اس طرح سے رکھ کہ دنیا ہماری مٹھی میں ہو, ہم دنیا کی مٹھی میں نہ ہو. پالنے والے تو ہمیں اسلامی زہد سے آشنا فرما. معبود جو بیمار ہیں ان سب کو سچے میں اہل بیت اطہار کے شفائے کاملہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد ہیں. بار الہا واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو صاحب اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرا. پالنے والے سچے میں اہل بیت اطہار کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه.